لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالی کی محبوبیت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور سہل طریقہ وہ اتباع سنت ہے. یہ اللہ تعالی کی حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کو بڑے بڑے علماء نے یہاں تک کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا مرشد بنایا, ان کی غلامی اختیار کی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا مرشد بنایا تھا. بڑے بڑے علماء کے وہ شیخ اور مرشد تھے. بھائی یہاں ایک آدمی کھڑے ہو جاؤ نا, تو دیکھ لو ادھر, یہاں دیکھو ادھر ہو جاؤ, کوئی نیت نہ باندھے, دیکھو ادھر آ جاؤ تم شیزان, یا اس کو دروازے کو بند کر دو وہاں سے. تو وہ ان کا ملفوظ ہے کہ ہمارے طریق میں وصول بہت جلدی ہو جاتا ہے. وصول سے مراد ہے پہنچنا, اور پہنچنے سے مراد ہے اللہ تک پہنچنا. تو فرمایا ہمارے طریق میں وصول بہت جلدی ہو جاتا ہے, یعنی فوراً بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے تھوڑی سی محنت سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے طریق میں, ہمارے سلسلے میں اتباع سنت پر زور دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بندہ اللہ تک بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیے اتباع سنت کی برکت سے, اتباع سنت کی برکت سے عادت عبادت بن جاتی ہے, طبیعت شریعت بن جاتی ہے, دنیا دین بن جاتی ہے. یہ تین چیزیں ایک دم حاصل ہو جاتی ہیں متبع سنت کو. عادت ہے نا آپ کی کھانا کھانے کی، کس کی عادت نہیں ہے کھانا کھانے کی؟ جو دنیا میں زندہ ہے کھانا کھاتا ہے، عادت ہے اس کی، کم سے کم تین وقت کھانا کھا ہی لیتا ہے آدمی، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رات کا کھانا کھاتا ہے، بیت الخلاء جانے کی جب کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، تو بیت الخلاء بھی جانا پڑے گا، بیت الخلاء جانے کی بھی عادت ہے، یہ عادت ہے، رات کو سونے کی عادت ہوتی ہے، بشری تقاضا ہے، جب سوتا ہے تو سو کر اٹھتا بھی ہے، سو کر اٹھنے کی بھی عادت ہے، تو یہ عادتیں ہیں، کہیں گھر سے باہر جانا اس کی عادت ہے، معمول ہے، یہ تمام عادات عبادت بن جاتی ہیں، کب؟ جبکہ اتباع سنت کے مطابق ان کو انجام دیا جائے۔ کھانا ہے، اس کی عادت ہے، سنت کے مطابق کھانا کھائے، بیت الخلاء جانا ہے، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جائے، وہاں پر سنت کے مطابق بیٹھے، سنت کے مطابق استنجا کرے، سنت کے مطابق باہر آئے، بیت الخلاء میں جانا جو خالص طبیعت کا تقاضا ہے، یہ عبادت ہو گیا۔ لاؤ کوئی ایسا دین، کوئی ایسا دین کوئی لا کر دکھائے جس میں بیت الخلاء جانے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور بچوں کا سنت کے مطابق پرورش کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو اتباع سنت سے عادت عبادت بن جاتی ہے، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، اور دنیا دین بن جاتی ہے۔ طبیعت شریعت بننے کی کیا مثال ہے؟ آپ بیمار ہوئے، بیماری میں آپ نے جو مسنون اعمال ہیں وہ انجام دیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے تو بیماری جتنی ہوتی تھی اس سے زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، جتنی بیمار ہوتے تھے اس سے زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ بیمار تو اتنے نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، جب بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس وقت مجھے میری عاجزی اور انکساری دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں کیوں نہ دکھاؤں اپنی عاجزی اور انکساری۔ بیمار ہونے میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، جو بڑے سے بڑا متکبر ہو اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ معاف فرما دیجئے، مجھے صحت عطا فرمائیے۔ بیماری کی برکت سے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو تکبر جس کے دل میں ہو، اکڑ ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی بیماری کو اس کے حق میں رحمت بنا دیتے ہیں، وہ بھی عاجزی اور انکساری کرنے لگتا ہے، دوسروں سے دعائیں کراتا ہے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، اور جن لوگوں سے اس کی لڑائیاں تھیں، جو اس سے ناراض تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں اس کی عیادت کو۔ بھائی سنا تھا آپ کی صحت خراب ہے، تو ہم نے کہا چلو عیادت کر لیں۔ برسوں سے جن سے لڑائیاں تھیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ان سے صلح و صفائی ہو جاتی ہے، یہ کم نعمت ہے؟ یہ آج کی جو رات ہے، اس رات کے بارے میں یہ فرمایا، روایات میں آتا ہے، جو آپس میں جن کی لڑائیاں ہوں ان کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے، حتی یصلحا، یہاں تک کہ وہ صلح و صفائی نہ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کو روک دو، اس رات میں ان کی مغفرت نہ کرو جب تک کہ صلح و صفائی نہ کر لیں۔ تو یہ کم رحمت ہے، بیمار ہونے کی برکت سے، اور رشتہ دار دوست جن سے لڑائی ہو گئی تھی وہ بھی آگے عیادت کرتے ہیں، صلح و صفائی دوستی ہو جاتی ہے، دشمنی دوستی سے بدل جاتی ہے۔ پھر بیماری کے بعد دعاء المریضی کا دعاء الملائکہ، ملائکہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، مریض مرض کے مجاہدے کی وجہ سے اللہ کو بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بیمار ہے، بھائی بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ فرمایا، وہ واعظ سارا کا سارا اسی بات پر تھا کہ بیماری بھی مومن کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے۔ اس واعظ کے بعد ایک آدمی آیا جس کے بدن پر کوڑ تھی اور دانوں سے پانی نکل رہا تھا، مواد نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرا مرض اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جاؤں۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سوچنے لگے اور ہم دیکھنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں حاجی صاحب نے ابھی تو بیان فرمایا کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے, اب یہ آ گیا بیماری سے صحت کی دعا کرانے کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں حاجی صاحب اب کیا دعا کرتے ہیں. تو حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ بیماری بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے, مگر اے اللہ ہم بیماری کی نعمت کا تحمل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بندے ہیں, ضعیف ہیں, آپ کی اس جو نعمت ہے بیماری کی نعمت اس کا ہم میں تحمل نہیں ہے, لہذا اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. حضرت فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ کیا دعا فرمائیے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ ہیں ہمارے بزرگوں کے علوم, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہیں ہمارے بزرگ اللہ والے. تو بیماری میں اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ آپ دکھا دیجئے تو آپ کی طبیعت شریعت بن گئی. صحت کی حالت میں جو آپ صحت کی طبیعت ہے, آپ صحت کی حالت میں وہ احکامات پورے کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لاگو کیے ہیں, وہ صحت طبیعت شریعت بن جائے گی اور دنیا دین بن جائے گی. یعنی کاروبار کو سنت کے مطابق کیجئے, شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کاروبار کیجئے, آپ کی دنیا دین بن گئی. آپ کی دکانداری ہے وہ سنت اور شریعت کے مطابق کیجئے, علماء سے احکام پوچھ لیجئے. آپ کی کھیتی باڑی ہے آپ شریعت اور سنت کے مطابق کیجئے, آپ کی نوکری ہے آپ شریعت اور سنت کے مطابق کیجئے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ وکیل سے پوچھیں گے انجینئرنگ کی باتیں, وہ کہے گا بھائی میں وکیل ہوں, میں آپ کو وکالت کی باتیں بتا سکتا ہوں. آپ اگر گئے وکیل کے پاس, اس کے انجینئر کے پاس, اس سے آپ نے ڈاکٹری کی باتیں پوچھی, وہ کہے گا بھائی میں تو انجینئر ہوں, میں انجینئرنگ کی باتیں بتا سکتا ہوں, میں ڈاکٹری کی باتیں نہیں بتا سکتا. مگر دنیا میں ایک طبقہ ہے یہ مولوی کا طبقہ, عالم علماء, اس کے پاس وکیل آئے اور اس سے کہے میرے شعبے کے متعلق دین کیا حکم دیتا ہے, اس کے پاس ڈاکٹر آئے اور اس سے کہے میرے شعبے کے متعلق دین میں کیا احکامات ہیں, اس کے پاس انجینئر آئے اور پوچھے کہ میرے متعلق دین میں کیا احکامات ہیں, شریعت کا کیا حکم ہے, کھیتی باڑی کرنے والا کسان آئے وہ پوچھے عالم سے کہ بھائی میرے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے, سنت کا کیا حکم ہے, یہ سب کو اس کے شریعت اور سنت کے مطابق جو احکامات ہیں وہ سب کو بتائے گا. انجینئر کو اس کے متعلق بتائے گا, ڈاکٹر کو اس کے متعلق بتائے گا, وکیل کو اس کے متعلق بتائے گا, کسان کو اس کے متعلق بتائے گا. یہ مولوی معمولی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر انجینئر تو اپنے شعبے کا بتا سکتے ہیں, یہ سب کو بتائے گا. دکاندار کو الگ بتائے گا, کھیتی باڑی کرنے والے کو الگ بتائے گا, ڈاکٹر انجینئر کو الگ بتائے گا, وکیل کو الگ بتائے گا. یہ دنیا کا ایک ہی طبقہ ہے مولوی طبقہ, صرف ایک جو سب کو اس کے متعلق بتائے گا کہ دین تمہارے تم کو یہ حکم دیتا ہے. ملا سے کہیں جان نہیں چھوٹ سکتی, یاد رکھنا, نہ دنیا کے اندر نہ جنت میں. دنیا کے اندر بھی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے لے کر اور مرتا ہے, وہ مرنے کے بعد بھی جنازہ پڑھانا چاہیے, جنازہ پڑھتا ہے تو جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو وہاں بھی مولوی ہے, اور پھر جب اذان دینی ہو کان میں بچے کے تو بھی مولوی ہے, تحنیق کرانی ہو تو مولوی ہے, بچہ جو کاروبار وغیرہ کرے جس کام میں لگے اس سے مسائل پوچھنے تو مولوی ہے. یہاں تک کہ یہاں کوئی جان نہیں چھوٹے گی, جنت میں جا کر بھی اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں نعمتیں مل گئیں, جو ہم نے نعمتیں جو وعدے کیے تھے وہ سب حاصل ہو گئے, وہ کہیں گے ہاں ہمیں سب حاصل ہو گئے, جنت ملی ہوئی ہے, نعمتیں ملی ہوئی ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں ابھی ایک چیز کی کمی ہے, وہ کہیں گے عجیب بات ہے, ہمیں تو حوریں بھی مل گئیں, غلمان بھی مل گئے, ہمیں تو پھل بھی مل گئے جو جن کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ درخت بھی مل گئے, وہ باغات بھی مل گئے, ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں, یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کون سی نعمت ہے جو کم ہے. پھر مولوی یاد آئے گا, مولوی سے ہی پوچھا جائے گا, ارے مولوی صاحب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک نعمت کم ہے, وہ کون سی نعمت ہے؟ تو مولوی صاحب ہی اس وقت وہاں بھی جان نہیں چھوٹے گی, مولوی صاحب ہی بتائیں گے وہ نعمت اللہ کے دیدار کی ہے, اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, وہ نعمت کم ہے, ابھی وہ نعمت نہیں ملی. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے, علماء بتائیں گے. بھائی ہم علماء کے محتاج ہیں, ہمارے شیخ نے فرمایا اپنے آپ کو علماء کے پیروں کی خاک بھی نہ سمجھو، علماء کے پیروں کی خاک بھی نہ سمجھو. اللہ ہمیں اپنے علماء کا احترام نصیب فرمائے، اور یہ صوفیوں کو اور زاہدوں کو جنت میں پہلے بھیج دیا جائے گا، روایات میں آتا ہے پہلے بھیج دیا جائے گا، اور علماء کو روک کر رکھا جائے گا. وہ کہیں گے بھائی زاہدوں کو تم نے بھیج دیا، صوفیوں کو اے فرشتوں تم نے داخل کر دیا جنت میں اعزاز کے ساتھ، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں روک کر رکھا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے تم تو یہیں رہو، تمہاری وجہ سے تو نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہوگی، لہٰذا تم یہیں رہو. کسی نے پانی پلایا ہوگا، وہ آ کے کہے گا مولانا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو دنیا میں سخت پیاس کی حالت میں پانی پلایا تھا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، آپ ذرا سفارش فرما دیں. آپ کو پتا ہے مولانا میں نے آپ کو راستہ بتایا تھا، آپ کو راستہ بھول گئے تھے، ذرا میری سفارش فرما دیجیے. مولانا آپ کو پتا ہے دنیا میں میں نے آپ کی دعوت کی تھی، ایک دفعہ کھانا کھلایا تھا، آپ مجھے ذرا میری سفارش فرما دیں، میرے لیے بڑا برا فیصلہ ہوا ہے، آپ سفارش فرما دیجیے. نہ جانے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک روایت نقل کی ہے معرف القرآن میں، دیکھ لیجئے، فرمایا عالم با عمل ستاروں کی تعداد کے ستاروں کی تعداد کے برابر، ستاروں کی تعداد، کوئی ستاروں کو گن سکتا ہے؟ آپ ابھی یہاں میرپور خاص کی بات نہ کریں، دیہات میں جا کے آسمان دیکھیے کسی گاؤں دیہات میں کہ آسمان کا کیا حال ہوتا ہے، ستارے ایسا لگتا ہے جیسے کپڑے پر ستارے جڑے ہوئے ہوں، ایسے ہوں، بے شمار ستارے ہوتے ہیں. تو فرمایا ستاروں کی تعداد کے برابر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا ایک باعمل عالم. بھائی علماء سے کہیں جان نہیں چھوٹ سکتی، اس لیے علماء سے پوچھیں. تو اتباع سنت کی برکت سے یہ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں، عادت عبادت بن جاتی ہے، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، دنیا دین بن جاتی ہے. اب دوسرا ملفوظ سنیے، یہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ہر سنت اسحل ہے، اسحل سہل ترین ہے اور اکمل ہے اور اجمل ہے. تین چیزیں سنت ہر سنت میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی. اسحل ہے یعنی سہل ترین ہے، کھانا کھانے کا جو مسنون طریقہ ہے اس سے اچھا اور آسان طریقہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مراد ہے. اسحل ہے، اسحل سہل ترین ہے، اور اکمل ہے، اس سے زیادہ کامل طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اجمل ہے، اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ اور کوئی نہیں. ہر سنت میں یہ تین خاصیات جمع ہیں، اسحل یعنی سہولت آسانی، نمبر دو اکمل یعنی کمال کی چیز ہے سنت، اور اجمل یعنی خوبصورتی والی چیز ہے. اور متبع سنت اتباع سنت کی اتنا بڑا انعام ہے کہ جو متبع سنت ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں. یہ کم انعام ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یعنی اتباع سنت کرو. یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اتباع سنت کا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی، اللہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. اب حضرت نے فرمایا تھا کہ قنوج میں ایک بڑی بھی رہا کرتی تھی، وہ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی، ایک نوجوان لڑکا آتا تھا ان کے پاس سے گزرتا تھا، وہ اس کو روکتی تھی اور اس کو ناشتہ کراتی تھی، اس سے خوب دیر بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، پھر اس کو رخصت کرتی تھی. تو اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بڑی بھی آپ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل تمہارے جیسا میرا ایک بیٹا تھا، بالکل تمہاری شکل کا، اس کی آواز بھی تمہارے جیسی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عادتیں بالکل تمہاری طرح تھی، اس کا انتقال ہو گیا، میں اپنا میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی ہوں تم کو تھوڑی دیر دیکھ کر اور تھوڑی دیر تمہیں بٹھا کر کھلا پلا کر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے گویا اپنے بیٹے کی خدمت کر لی, میں نے اپنے بیٹے کو کھلا پلا دیا. ایک مخلوق کا یہ حال ہے کہ اس کے بیٹے کی طرح عادات تھی, اس کے بیٹے کی شکل و صورت تھی, اس کے بیٹے کے جیسا اٹھنا بیٹھنا, اس کے بیٹے کی جیسے بولنا. تو ان بڑی بی کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی مخلوق ہو کر. تو ہم اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی صورت بنا لیں, حضور والی صورت میں حضور کی صورت کے ساتھ ہی کھانا کھائیں, حضور کی طرح کھانا کھائیں, حضور کی طرح سوئیں, حضور کی طرح بیدار ہو, تو اللہ کو کتنا, خالق ہو کر کتنا پیار آئے گا. جب مخلوق کو اتنا پیار آتا ہے تو خالق ہو کر اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ میرے محبوب کی طرح کھاتا ہے, انہی کی طرح سوتا ہے, انہی کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے, انہی کی طرح نماز پڑھتا ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, نماز ایسے پڑھو. یہ پورا کا پورا دین منقول ہے ہمارا, منقول یعنی نقل سے پہنچا ہے, نقل در نقل پہنچا ہے. ہمیں تو نقل ہی کرنی ہے, نقل سے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے. نقل ارشادات مرشد میں کنم, خواجہ عزیز الحسن صاحب فرماتے ہیں نقل ارشادات مرشد میں کنم آنچے مردم می کنت بوزینا, ہم نقل کی برکت سے لیکن کیا عجب, اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب, نقل میں بھی ہو وہی فیض عدم ہے. تو فرماتے ہیں کہ نقل ارشادات مرشد می کنم, میں نے تو اپنے متبع سنت مرشد کو دیکھ لیا, وہ انہی کی میں نقل کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں آنچے مردم می کنت بوزینا ہم, جو آدمی جو انسان جو کام کرتا ہے بندر بھی اس کو دیکھ کے وہی کرنے لگتا ہے. تو میری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے, آج جی کی وجہ سے فرمایا ان کے ساری سے, کہ جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے اور بندر قریب موجود ہو وہ بھی اس کو دیکھ کے ویسے ہی کرتا ہے. ہاں کہ مردم می کنت بوزینا ہم, پھر لیکن فرماتے ہیں اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب, نقل میں بھی ہو وہی فیض عتم. اصل کی برکت سے کیا عجب ہے کہ نقل میں بھی وہی فیض اللہ ڈال دیں, وہی فیض ڈال دیں, جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں, بے شک نماز ہم پانچوں وقت پڑھ لیتے ہیں, لیکن جس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, جو نماز کا حق ہے وہ ہم سے ادا ہوتا ہے؟ جیسی حضور والی نماز تھی وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. لہذا کمی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم محدود ہیں, ہماری صلاحیتیں محدود, ہم محدود اور اللہ لامحدود. تو محدود کا حق محدود سے لامحدود کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے بتائیے؟ محدود ذات سے لامحدود ذات کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری نمازوں میں کمی رہے گی ظاہر. روزہ, اب رمضان شریف آ رہے ہیں, ہم روزہ اس طرح نہیں رکھ پائیں گے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم محدود, اللہ لامحدود, محدود سے لامحدود کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, صحابہ رات کو بہت کم سوتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے, رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, تو وہ استغفار کرنے لگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور دو عالم, سید الانبیاء, تاجدار مدینہ, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے, انہوں نے کوئی رات کو گناہ تو نہیں کیا, پھر یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہ ہو سکی. ما عبدنا کا حق کا عبادتک, ما قدرنا کا حق کا قدرک, جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا, جیسی آپ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر ہم نہ کر سکے, کیونکہ محدود لامحدود کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز اللہ نے ہمیں دی ہے. اب میں آتا ہوں مطلب کی طرف. ایک چیز اللہ نے, نہ ہم تلاوت ویسی کر سکتے ہیں جو اللہ کو مطلب, جیسا اللہ کی عظمت کا حق ہے, جیسے اللہ کے کلام کا حق ہے, نہ ہم ذکر ویسے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے ذکر کرنے کا حق ہے, نہ ہم نماز ویسی پڑھ سکتے ہیں جیسی کہ نماز پڑھنے کا حق ہے, نہ ہم ویسا روزہ رکھ سکتے ہیں جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیے, اللہ نے ایک چیز ہمیں دے دی ہے. ایک چیز ہمیں ایسی دی ہے جس کو ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسا اس کے کرنے کا حق ہے. ایک چیز ہے ایسی, اور وہ یہ ہے ظاہر. ظاہر سر سے لے کر پیر تک آپ داڑھی ایک مٹھی رکھ لیجئے, دو تینوں طرف سے مونچھیں آپ باریک رکھ لیجئے, سر پر سنت کے مطابق بال رکھیے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیے, دو حالتوں میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, قائمن و ماشین, چلنے کی حالت اور کھڑے ہونے کی حالت میں آپ اپنا پاجامہ شلوار لنگی وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھ لیجئے اور لباس سنت کے مطابق ہو. تو آپ نے اپنا ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا. اب اس میں کوئی کمی نکال سکتا ہے کہ یہ آپ کی کمی ہے؟ یہ ایک چیز اللہ نے ایسی ہمیں دی ہے کہ اس میں کوئی فی نہیں نکال سکتا, اس میں کمی نہیں ہے. آپ سنت کے مطابق مونچھیں رکھیے, سنت کے مطابق داڑھی رکھیے, سنت کے مطابق لباس پہنیے. بس یہ اللہ نے ایک چیز ایسی دے دی جس کے بارے میں ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نماز میں ویسی نہیں لایا, روزہ میرے پاس ویسا نہیں ہے جیسا آپ کی عظمت کا حق ہے, تلاوت میں نے ویسی نہ کر سکا جیسی آپ کے کلام کا حق ہے, ذکر ویسے نہ کر سکا جیسے اس کا حق ہے ذکر کا, مگر اے اللہ یہ تو پورا ہے, یہ ظاہر تو پورا ہے, اسی پر مجھے بخش دیجئے. میرا ظاہر تو آپ کے حبیب کے مطابق ہے, میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے دیکھ لیجئے, میں نے سنت کے مطابق مونچھیں بھی رکھ لی, میں نے سنت کے مطابق لباس بھی پہنا, سنت کے مطابق میں نے خلاف سنت بال بھی نہیں میں نے رکھے, لہذا آپ اسی پر بخش دیجئے مجھے. ہاں کہہ تو سکتے ہیں نا, کہہ سکتے ہیں ہم یہ. بس ایک چیز ایسی ہے جو ہم اللہ سے عرض کر سکتے ہیں, اللہ اس پر ہی بخش دیجئے, یہ تو اس کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو سنت, متبع سنت ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس میں کمی نہیں کی میں نے. نماز میں کمی آپ نکال سکتے ہیں, آپ کو حق ہے, روزے میں کمی آپ نکال سکتے ہیں, آپ کو حق ہے, لیکن اللہ یہ چیز آپ کے نبی کے, آپ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہے. تو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. لہذا ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے, کون سا شخص دنیا میں بڑا ولی ہے, اولیاء اللہ کے بڑے مرتبے پر فائز ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا تو فرمایا, میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اس سوال کا جواب آپ ہی عطا فرما دیجئے. تو حضرت نے فرمایا فوراً جواب عطا ہو گیا, فوراً جواب مل گیا. اللہ والوں کے کی کیا بات ہے, ان کا ہاٹ لائن پہ رابطہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. باتیں ہوتی رہتی ہیں بغیر آواز کے باتیں ہوتی ہیں, ہماری باتیں تو آواز کے ساتھ ہوتی ہیں, اور اللہ والوں کی جو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں آواز نہیں ہوتی. یہ کر لو, یہ گناہ مت کرنا, تم کو نسبت جو ہم نے عطا فرمائی ہے دیکھو اس نسبت کا خیال کرو, اس طرف مت جانا, دل میں آواز آ جاتی ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس. یہ تو اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے درمیان ایسی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی. روایات میں آتا ہے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے کہ ان کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی. ہاں کوئی خوشبو ہوتی ہے اس کی, ہر عمل کی کوئی خاص خوشبو ہوتی ہے, اس خوشبو سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ولی نے یہ عمل کیا ہے, لہذا اس کو لکھ لیا جاتا ہے. ہاں مثلا کوئی شخص قریب سے گزرا, انہوں نے دل ہی دل میں معاملہ کر لیا کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے, میں کم کروں کیا, بس یہ اللہ کے ہاں یہ توازو اور عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتا, فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. ہاں ایک خوشبو اٹھتی ہے جس عاجزی اور انکساری کی خاص خوشبو ہے, وہ فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے, وہ لکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے عاجزی اور انکساری اور توازو کا معاملہ کیا ہے. ایسی اور اعمال کی خوشبوئیں اٹھتی ہیں اس سے وہ لکھتے ہیں, ورنہ حقیقت حال ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی. تو میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نے, کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی بہت سے اعمال کی. کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت والا نے فرمایا, ہاں اب یاد آ گیا حضرت والا نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ متبع یہ جو ولی اللہ کون ہے بڑے درجے کا, ولایت کس کو حاصل ہے بڑے درجے کی. تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کا جواب عطا فرما دیجیے. تو جواب اللہ تعالی نے فوراً جواب عطا فرمایا, اور وہ جواب یہ تھا کہ ولایت تابع ہے نبوت کے تابع ہے. نبوت اعلیٰ چیز ہے, ولایت اس سے بہت بات کی چیز ہے, بہت نیچے کی چیز ہے. تو ولایت نبوت کے تابع ہے, لہذا جو جتنا بڑا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا ولی ہے. بس سیدھی بات, جو جتنا بڑا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا ولی ہے. تو بس ہم کسی ایسے متبع سنت کو تلاش کریں. دیکھو بھائی بات یہ ہے, مولانا روم کا شعر پیش کرتا ہوں, ان کی ولایت پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, سب مانتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سلطان الاولیاء تھے. تو فرماتے ہیں راہ سنت با جماعت خوشبوت, راہ سنت با جماعت خوشبوت, اسب با اسبا یقین خوشتر روت. فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی معیت میں جو متبع سنت ہو, سچا متبع سنت ہو, اس کے ساتھ رہ کر جو اللہ کا راستہ طے کیا جاتا ہے, یہ زبردست طریقہ ہے. راہ سنت با جماعت خوشبوت, جماعت کے ساتھ سنت کا راستہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہترین چیز ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے, اسب با اسبا یقین خوشتر روت. اب گھوڑا پالنے کا جن کو تجربہ ہو ان کو یہ اگلا مصرع سمجھ میں آئے گا کہ سرکش گھوڑے کو اگر تربیت یافتہ گھوڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے, وہ بھی تربیت یافتہ ہو جاتا ہے. سرکش گھوڑے کو اگر تربیت یافتہ گھوڑوں میں رکھا جائے, ان کے درمیان رکھا جائے, تو اس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے اور وہ بھی تربیت یافتہ ہو جاتا ہے. تو بس یہی ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں رہ لو, تلاش کرو جو متبع سنت ہو. وہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو آدھا برہنا ہو, آدھا لباس اس کے جسم سے خالی ہو وہ آدھا ولی ہے, اور جس کا پورا ہی لباس سے آری ہو جس کا جسم وہ پورا ولی ہے. ایسے اولیاء کی بات نہیں کر رہا, یہ شیاطین ہیں, اولیاء نہیں ہیں یہ, جن کے ہاں عورتوں سے کوئی پردہ نہیں, کوئی احتیاط نہیں. اور جو سٹے کا نمبر بتاتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں. افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو ان کے پاس جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا منصور الحق صاحب, ان کا شعر ہے, سگریٹ پیے داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. یہ ولی ہوتے ہیں, ایسے ولی ہوتے ہیں, کارے شیطانی کنی نامش ولی گر ولی انینس لانت بر ولی. مولانا روم فرماتے ہیں شیطانی کام کر رہا ہے اور نام اس کا ولی ہے, اگر ایسے ہی ولی ہوتا ہے تو ولی پہ لانت ہو, یہ ولی نہیں ہے. گو ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت گر کرے شیطان گن. ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر ہوا میں اڑ رہا ہو کوئی شخص, ہوا میں تو یہ اپنے کبوتر بھی کوے بھی اڑتے ہیں, مکھیاں اڑ رہی ہیں ہوا میں, مچھر اڑتے ہیں, ان سے بیت ہو جاؤ, ان کو شیخ بنا لو, کوئی مانتا ہے ان کی کرامت کو؟ مکھی کی کرامت کو کوئی مانتا ہے؟ بھائی ماننا چاہیے نا، ہوا میں اڑ رہی ہو یہ ہوا، معلوم ہوا ہوا میں اڑنے کو ہم بھی کوئی کمال نہیں سمجھتے. اگر کمال سمجھتے ہیں تو مکھیوں کا کمال بہت با کمال ہے، مکھیاں مچھر بہت با کمال ہے، یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور یہ کوے بہت با کمال ہے، ان سے بیعت ہو جاؤ. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں. وہ ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. ہوا میں اڑ رہا ہو لیکن تاریخ سنت ہے تو شیطان شمار کرو، ولی نہیں ہے یہ. میں نے خود، میرے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں، ایک ہمارے جہاں میری رہائش ہے کراچی میں، وہاں قریب میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ کے مجھے بتایا، تھائی لینڈ میں، وہ تھائی لینڈ ان کا جانا ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بدھ مذہب کے پیروکار اور ان کے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں وہ نفس کے خلاف چلتے ہیں. جب بھوک لگ رہی ہو تو کھانا نہیں کھائیں گے، نیند آ رہی ہے تو سوئیں گے نہیں، جاگتے رہیں گے جان بوجھ کے، اور شادی کا تقاضا ہے شادی نہیں کرتے، نفس کے خلاف چلنا ان کا کام ہے، نفس کے خلاف. غالباً حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت بہت سخت بیمار ہو گئے، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ آپ بچ نہیں سکتے. تو اس زمانے میں ایک جوگی، ہندو جوگی تھا، وہ جس مریض کا علاج کرتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، اس کا مرض کھینچ لیتا تھا اور صحت مل جاتی. اب جب حضرت بالکل بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے تو مریدوں نے مشورہ کیا کہ کچھ بھی ہے حضرت، اگر ہمیں ڈانٹیں گے ماریں گے نا بعد میں، ہم پٹ لیں گے، مگر ہم اس ہندو کو بلا کے علاج کروا لیتے ہیں. اب اس کو بلوایا، اس نے آ کر عمل کیا اور مرض کو کھینچ لیا، حضرت صحیح ہو گئے، بالکل صحت مند ہو گئے. تو حضرت نے اس سے فرمایا، ہاں بھائی یہ تمہیں، یہ کیا وجہ ہے تمہیں جو یہ چیز حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نفس کے خلاف چلتا ہوں، جب میں سونے کا تقاضا ہوں میں سوتا نہیں ہوں، جاگتا رہتا ہوں جان بوجھ کے، شادی میں نے کی نہیں ہے، تقاضے کے باوجود میں نے شادی نہیں کی، اور جب بھوک لگتی ہے تو میں کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہوں. جب بھوک مر جاتی ہے، بھوک کا ایک وقت آتا ہے بھوک مر جاتی ہے، احساس نہیں رہتا بھوک کا، تھوڑی دیر لگتی ہے پھر احساس نہیں رہتا بھوک کا، تو اس وقت میں کھانا کھا لیتا ہوں تھوڑا سا. تو حضرت نے فرمایا سچ سچ بتاؤ، تم نفس کے خلاف چلتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا تمہارا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا جلدی سے مسلمان ہو، تم نفس کے خلاف چلو جلدی، تو ورنہ تمہاری ساری صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں، تو مسلمان ہو گیا. تو جو میرے پڑوسی ہیں انہوں نے فرمایا، انہوں نے مجھے بتایا آ کر، بدھ مذہب کے پیروکار وہ نفس کے خلاف چلتے ہیں، نفس کے خلاف چلنے کی وجہ سے ان کو ایک خاص قسم کی قوت قلبیہ حاصل ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ دریا کے ایک کنارے سے چلنا شروع کرتے ہیں اگلے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں چلتے چلتے، اور ان کی چپلیں بھی نہیں بھیگتی، پاؤں بھی نہیں بھیگتے ان کے، بالکل دریا پر چلتے چلتے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. بدھ مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے بڑے سمجھے جاتے ہیں. اب بتائیے لوگ ان کے پیر چومتے ہیں یوں کر کے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن متبع سنت نہیں ہے، متبع شریعت نہیں ہے، بلکہ ایمان ہی کی حالت میں نہیں ہے، حالت کفر میں ہے، کیا ملے گا ان کو اس پر؟ تو بھائی یہ چیزیں کہ پانی پر چلنا اور پیر بھی نہ بھیگنا، یہ تو کافر کو بھی حاصل ہے، اور ہواؤں میں اڑنا یہ تو مکھی کو بھی حاصل ہے، کووں کو بھی حاصل ہے، مچھروں کو بھی حاصل ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. کمال کی چیز یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اتباع سنت، اتباع شریعت اور تقوی کے ساتھ گزاریں، استقامت کے ساتھ. الاستقامت فوق الف کرامہ، یہ کہا جاتا ہے استقامت سے رہنا، دین پر استقامت سے عمل کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ کسی صاحب استقامت کو تلاش کر لو، جو صاحب استقامت ہو، استقامت کے ساتھ شریعت اور سنت پر عمل کر رہا ہو. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا، ہمارے شیخ نے، کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پانی پہ چل رہے ہیں اور ہوا میں اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں. ارے لوگ، اور پھر اس کے مطابق پھر ابدال اور قطب اور غوث کا تعین کرتے ہیں. فرمایا کہ لوگ استقامت کو کیوں نہیں دیکھتے، استقامت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کون سا بندہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ چل رہا ہے, شریعت اور سنت کا دامن کہیں بھی نہیں چھوڑتا, یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اصل معیار جو ہے, جو اصل معیار ہے اس پر کیوں نہیں پرکھتے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو جو کچھ ہوا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ ظالم پردہ نہیں کرتا عورتوں سے اور پیر بنا ہوا ہے, شیخ بن کے بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ سنت کے خلاف, اس نے لباس اس کے جسم پر ہی نہیں ہے, یہ چند چیترے اس نے پہنے ہوئے ہیں, سٹے کا نمبر یہ بتا رہا ہے, سگریٹ یہ پی رہا ہے چرس لگا کے, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں مگر پر اللہ فرماتے ہیں ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور, اصل میں جو سینوں کے اندر دل ہیں یہ اندھے ہو گئے, سینوں کے اندر جو دل اللہ نے یہ اندھا ہو گیا, دل اندھا ہو گیا, تو وہ دل جب اندھا ہو جائے تو پھر یہ آنکھیں کام نہیں دیتی, یہ آنکھیں دیکھ بھی رہی ہوں تب بھی وہ نہ جانے وہ کیا سمجھتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے, اصل دل نابینا ہو گیا. تو دل کی بھی قوت, دل کی بینائی, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے, حضرت والا کا شعر ہے, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ کی محبت کی شراب ان سے مانگتے ہیں اور پیتے ہیں, اس سے کیا غرض ہے, کیا مقصود ہے ہمارا؟ غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. ہمارے دل کو اتنی بینائی حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ لیں, ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کو دیکھ لیں. ذالکم اللہ ربکم, اللہ قرآن میں یہ ہے تمہارا رب, دل سے آواز آ جائے یہ ہے تمہارا رب, بس یہی دیکھنا ہے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. قلب بینا سے اپنے مالک کو دیکھنا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ایک علامت بیان کی تھی ایک دفعہ اپنے بزرگوں کے, اپنے شیخ کی برکت سے, کہ دل میں اللہ آ جائیں اس کی کیا علامت ہے, دل میں اللہ تعالیٰ آ جائیں, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, دل میں تم ہو یقین نہیں آتا, کس کھنڈر میں محل بنایا ہے, کھنڈر میں ہی اللہ محل بناتے ہیں. جو دل ٹوٹ جائے, جو دل ایسا ہو کہ وہ خود ٹوٹ جائے, اللہ کے احکامات کو نہ توڑے, خود ٹوٹ جائے, ایسے ہی دل کو اللہ تعالیٰ اپنے رہنے کی جگہ بناتے ہیں, ایسے ہی دل میں اللہ آتے ہیں. اور اللہ کے آنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ گلاس میں اگر پانی بھرا ہوا ہو, پورا کنارے تک پانی بھرا ہوا ہو, آپ مزید پانی ڈالیں تو وہ پانی باہر کا باہر ہی رہے گا, باہر ہی گر جائے گا, بس معلوم ہوا یہ کہ گلاس بھرا ہوا ہے, اس میں جگہ نہیں ہے. اور جب دل میں اللہ ہوں اس کی علامت یہی ہے کہ دل میں غیر کے خیالات آئیں, گندے خیالات, فحش قسم کے خیالات, گندے خیالات, حقارت, کسی کی حقارت کے خیالات, اس دل میں ایسے خیالات کو جگہ نہ ملے کہ نہیں وہ جھٹک دے اور دوسری طرف اپنا دھیان کر لے. معلوم ہوا اس کا دل بھرا ہوا ہے, پہلے سے بھرا ہوا ہے, جب ہی اس قسم کی باتوں کو اس کے دل میں جگہ نہیں مل رہی, گلاس بھرا ہوا ہے, پانی مزید ڈالا وہ پانی باہر آ گیا, پانی باہر گر گیا, یہی دل کے بھرا ہوا ہونے کی علامت ہے. اور بھرا ہوا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے, بس یہی علامت ہے کہ آپ دل میں اللہ کے غیر کے خیالات کو جگہ نہ دیں. آئیں گے خیالات مگر آپ اپنے توجہ ادھر ادھر کر لیجئے, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, اگر تمہارا کوئی گناہ کرنے کا خیال آ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہو تو تم رک جاؤ تھوڑی دیر کو, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنا یہ سر سے گزر جائے گی, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. بس اتنی سی بات ہے, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی, بارش ہوتی ہے ندیاں چڑھ جاتی ہیں, وہ اوپر پانی اوپر بہنے لگتا ہے بہت اونچائی پر, اور جب بارش ختم ہو گئی, سیلاب ختم ہوا, وہ پھر پانی نیچے آ جاتا ہے, بس یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی, تھوڑی دیر کو رک جاؤ. اور تھوڑی دیر کو رک کر اپنا خیال ادھر ادھر کر لو, کسی جائز دلچسپ چیز میں اپنا غیر اللہ کے خیال سے ہٹا کر اپنا دھیان کسی جائز چیز میں لگا لو, درود شریف پڑھ لو, استغفار کر لو, اور اماں ابا سے باتیں کر لو, شیخ کے پاس آ جاؤ, نیک دوستوں کے پاس چلے جاؤ, دل میں برے خیالات آ رہے ہوں تو یا کسی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, کوئی کام کر لو. گناہ کے خیالات کو دل میں جگہ نہ دو, گندے خیالات میں دل نہ لگاؤ. بس یہی علامت ہے کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ خیالات ان کو آپ کے دل میں جگہ نہیں مل رہی. ہاؤس فل ہے, ہاؤس فل, ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیجئے, بس کوئی نو انٹری پلیز, کوئی انٹری نہیں, کسی کے لیے نہیں, کسی کے لیے داخلہ نہیں ہے. تو ایسا دل کیسے بنے گا؟ کسی دل والے کے پاس جا کر بنے گا. بستی عشق میں گھر بنا لیجئے, اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, بستی عشق میں گھر بنا لیجئے. گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض, گوشائے دل میں گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح, گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح, اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے, اہل دل کو دل اپنا معائنہ کروا لیجئے, اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے. گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض, کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے, کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے. اتفاقاً بتوں سے ہو گر سامنا, بے پردہ حسین نظر آ جائیں, آ جاتے ہیں بے پردہ حسین یوں میرے آگے, جیسے میری آنکھیں ہی نہیں دل ہی نہیں ہے. تو اتفاقاً بتوں سے ہو گر سامنا, راستہ دیجئے راستہ لیجئے, ان کو راستہ دیجئے, آپ اپنا راستہ بدل دیجئے, ادھر سے چلے جائیے, اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میری خاطر اس نے طویل راستہ طے کر کے چلا گیا, اپنے ایمان کو بچا لیا, اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا. خدا کے واسطے, خدا کے واسطے اس دور میں ایک کام کر لیجئے, ایک کام آپ کو سارے کام مل جائیں گے. میرے شیخ, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس وقت کے مجدد کا قول میں نقل کر رہا ہوں اپنے شیخ کا, فرمایا کہ ایک کام کر لو خدا کے واسطے, ایک کام کر لو. میں اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لو, اپنی نظریں بچا لو. شر سے اور آفت سے بچ جاؤ, نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا. بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ہم کو شرافت کی باتیں. شرافت اور شر اور آفت, دیکھا کیسا لفظی مناسبت ہے, طائف صاحب کا شعر ہے یہ. نگاہیں بچا کر گزرنا سکھایا, نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا. کس نے؟ ہمارے شیخ نے. بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ایسی شرافت کی باتیں. یہ شرافت کی باتیں ہیں کہ آپ اپنا اپنی نگاہیں جھکا کر گزر جائیے تو شر اور آفت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے, ورنہ جوتے پڑتے ہیں, جوتے بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر. خدا کے پیاروں کے کوئی کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ماں کو دیکھا, کوئی بہت کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری اہلیہ کو دیکھ لیا؟ توبہ توبہ بھائی, یہ بے عزتی کی باتیں ہیں, اس سے جوتے پڑتے ہیں. بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ایسی شرافت کی باتیں. کسی کی بہو بیٹی کو نہ دیکھیے, اس پر نظر نہ ڈالیے, بس نظریں جھکائیے. جھکی ہوئی نظروں کی اللہ نے تعریف کی ہے, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں نیچی نظروں والی عورتیں ہیں. معلوم ہوا نیچی نظریں اللہ کو بہت پسند ہیں, جبھی تو فرما رہے ہیں اللہ اس ادا کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں. جنت میں نیچی نظروں والی عورتیں ہیں اور ایسی پاک دامن ہیں کہ اہل جنت ہی ان کو جا کر چھوئیں گے جن کے حصے میں آئیں گی, اس سے پہلے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. بس یہ چیز حاصل ہوتی ہے, یہ ہمت حاصل ہوتی ہے اہل ہمت کی برکت سے. اہل ہمت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. کیوں بھائی, اگر آپ پہلوان بننا چاہتے ہیں تو, اگر کوئی شخص پہلوان بننا چاہے تو کتابیں پڑھ کے پہلوان بن سکتا ہے؟ کتابیں پڑھ لے اور پہلوان بن جائے اور کسی سے کشتی لڑ لے تو کیا ہوگا حال؟ ہڈی پتلی ٹوٹے گی, جو شخص پہلوان بننا چاہتا ہے وہ کسی پہلوان کے پاس جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے یہ داؤں کیسے لگائے جاتے ہیں, دشمن کو حریف کو کیسے چھت کیا جاتا ہے وہ آپ مجھے ترکیبیں بتائیے, وہ آپ کو داؤں سکھائے گا, اور اسی طریقے سے وہ آپ کو کھانے پینے تک کا بتائے گا, اتنے بادام استعمال کیجئے, اتنا روز دودھ پیجئے, اتنی خوراک لیجئے, اتنے پستے استعمال کیجئے. یہ ٹونک ہے جس کو ذکر کہا جاتا ہے. جیسے شیخ کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو ذکر بتائے گا, آپ کو طریقے بتائے گا, فلاں گناہ سے ایسے بچو ایسے بچو. کل بھی میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت کو ایک صاحب نے خط لکھا, میرے گھر میں تو ٹی وی ہے حضرت, آپ تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرماتے ہیں, میں کیسے بچوں, میرے گھر میں تو ٹی وی ہے. حضرت نے طریقہ بتا دیا, لکھ دیا اس کو, فرمایا کہ آپ اس کمرے میں مت جائیے جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو, بس دوسرے کمرے میں رہیے, آرام سے رہیے. لیجئے یہ طریقہ ہے, آپ اس پر عمل کر لیجئے, آپ ٹی وی کے گناہ سے بچ جائیں گے. ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, میں تو انٹرنیٹ کا میرا کام ہی یہی ہے, انٹرنیٹ استعمال کرنا میری ڈیوٹی یہی ہے. تو حضرت نے ان کو لکھا کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کیجئے, مگر کسی ایسی جگہ کمپیوٹر رکھ کے استعمال کیجئے جہاں آپ کے گھر والے اٹھتے بیٹھتے ہوں, وہاں آپ استعمال کر لیجئے, جہاں آپ کے گھر والے اٹھنا بیٹھنا کرتے ہوں وہیں آپ رکھ لیجئے اور استعمال کر لیجئے. ہرگز تنہائی میں استعمال نہ کیجئے جب آپ کے گھر والے گئے ہوئے ہوں یا کسی اور کمرے میں جہاں تنہائی ہو, گھر والے الگ کمرے میں, آپ الگ کمرے میں اس کو لے گئے اور استعمال کر لیا, وہاں ایسا نہ کیجیے گا. بس ہمیشہ گھر والوں کے سامنے استعمال کیجیے, تنہائی میں استعمال نہ کیجیے, لیجیے آپ گناہ سے بچ جائیں گے. تو شیخ اور مرشد ترکیبیں بتاتا ہے, یہ داؤں ہیں. جیسے آپ کو پہلوان آپ کو داؤں سکھائے گا ایسے کرو ایسے کرو, آپ اپنے حریف کو چت کر لیں گے. شیخ بھی داؤں بتاتا ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو, آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے, نفس اور شیطان چت ہو جائیں گے, آپ نفس اور شیطان کو چت کر لیں گے. تو شیخ جو ہے آپ کی ہمت بڑھا, ہمت کرو لڑو لڑو نفس اور شیطان, ہمت بھی بڑھاتا ہے اور پھر آپ کو داؤں بھی بتاتا ہے کہ ایسے داؤں اختیار کر لو آپ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے, ان کے مقابلے میں آپ چت کر لیں گے ان کو. تو بھائی جس طرح آپ پہلوان بننا چاہتے ہیں تو آپ پہلوان کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں, خوراک کے معاملے میں, داؤں پیچ کے معاملے میں. ایسے ہی یہ بھی ایک قسم کی پہلوانی ہے, ہماری نفس اور شیطان سے کشتی ہے, اور وہ والی کشتی جو ایک پہلوان کی دوسرے سے ہوتی ہے. تو دوسرا پہلوان تو نظر آ رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, اور ایک کے مقابلے میں ایک ہے. دنیا میں جو کشتیاں ہوتی ہیں ایک کے مقابلے میں دو پہلوان ہوتے ہیں, ایک کے مقابلے میں ایک پہلوان ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے, اور یہاں ایک کمزور آدمی کے مقابلے میں دو پہلوان ہیں. دو پہلوان کمزور آدمی, ہم لوگ کون ہیں؟ کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے, اور دو طاقتور دشمن, ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے, اور دونوں نظر نہیں آتے. یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, نظر بھی نہیں آتے, اور ایک کے مقابلے میں دو ہیں, اور وہ ایک جو ہے وہ بھی کمزور ہے اور دونوں طاقتور ہیں. تو آپ بتائیے کسی نفس اور شیطان دونوں دشمن, ایک اندر ایک باہر ہے, نفس اور شیطان دونوں دشمن, ایک اندر ایک باہر ہے, نفس اندر کا دشمن, شیطان باہر کا دشمن. دو دو دشمن پر تائب بن مرشد قابو پائے کون, دو دو دشمن پر تائب بن مرشد قابو پائے کون. آپ کو جانا ہی پڑے گا کسی مرشد کے پاس, اس سے سیکھنا پڑے گا. ارے حضرت غضب ہو گیا, کمزور آدمی ہوں, میرے مقابلے میں دو پہلوان ہیں, نفس کا پہلوان شیطان کا پہلوان, اور دونوں پہلوان نظر نہیں آ رہے, نہ جانے کہاں سے داؤں لگا دیں, مجھے پتہ بھی نہ چلے اور میں چت ہو جاؤں. آپ ذرا میرا ہاتھ پکڑ لیجئے, مجھے بھی کوئی داؤں پیچ ایسے سکھائیے کہ میں ان نظر نہ آنے والے دشمنوں کو چت کر سکوں. تو آپ کو مرشد بتائے گا, بھائی دیکھو زبان کی حفاظت ایسے کرو, نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو ایسے کرو, کانوں کی حفاظت کرنی ہے تو ایسے کرو, دل کی حفاظت کرنی ہے تو ایسے کرو. بس آپ بتاتے جائیے, وہ آپ کو حل بتائیں گے, بس اس طرح آپ اللہ والے بن جائیں گے, اور ان کی خدمت میں جاتے رہیے, آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی, بیٹری آپ کی چارج ہوتی رہے گی. آپ کی گاڑی کی بیٹری فیل ہو جائے, آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں, میکینک کیا کرتا ہے, ایک صحیح بیٹری اس کا بونٹ کھولتا ہے, وہ گاڑی کا صحیح بیٹری والی گاڑی کا, اور ایک تار لگا دیتا ہے, دو تار اس میں صحیح بیٹری سے خراب والی بیٹری میں تار لگا دیتا ہے, تھوڑی دیر کے اندر خراب والی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور پھر وہ گاڑی دوڑنے لگتی ہے. بس یہی ہے, آپ چارج بیٹری والوں کے پاس چلے جائیے, آپ کے دل کی بیٹری بھی چارج ہو جائے گی. بھائی اور میں کس طرح بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ اسی لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے, میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی, یا ایو الذین, اللہ بھی مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں, میرے بندے ایسا کرو, یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ پڑو. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کون ہے, اس کی محبت, اس کے بارے میں اس کی معرفت کسی باخبر سے جا کے پوچھو, سوالی بن جاؤ, فاسأل کا لفظ ہے, سوالی بن جاؤ, اس کے بھکاری بن جاؤ کسی اللہ والے کے, کہ اللہ اللہ والوں آپ ہمیں سکھا دیجیے. واتبع سبیل من اناب الی, جو میری طرف میلان رکھتا ہو اللہ والا ہو اس کے راستے کی اتباع کرو, اس کے راستے اس کے پیچھے چلو. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی, یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے, صاحب نسبت لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی, ان کی ہدایت کی تم اقتداء کرو, ان کے پیچھے چلو. یہ اللہ مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں, ہم سمجھنے کا کام ہمارا ہے, اس کو سمجھیں اور پھر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود چھوٹ جاتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود چھوٹ جاتے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں, آپ بھی ویسے کھانا کھا لیجئے, لیجئے آپ متبع سنت ہو. وہ کیسے سونے کا طریقہ کس طرح سوتے ہیں, آپ بھی ویسے ہی سو جائیے, متبع سنت ہو گئے. کس طرح وہ کیا عمل کر رہے ہیں ان کو دیکھیے اور اس پر عمل کیجئے, آپ کو بھی اتباع سنت حاصل ہو جائے گا. اور جس طرح وہ گناہ سے بچ رہے ہیں, جس ہمت کے ساتھ بچ رہے ہیں, آپ ان کی صحبت کی برکت سے آپ کو بھی وہ چیز حاصل ہو جائے گی, وہ ہمت حاصل ہو جائے گی, تو گناہ چھوٹ جائیں گے. اور ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا, فرمایا کہ ایک آدمی جو وہ رشوت لے کے جا رہا تھا, رشوت, اور رشوت پر دستخط تھے, نوٹوں پر دستخط تھے تاکہ یہ پکڑا جائے. خوب خوش خوش جا رہا ہے کہ اتنے پیسوں سے بیوی کا زیور لاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. اتنے میں اس کا ایک خیرخواہ آ کر اس کے پاس جلدی سے آ کر رکا اور اس نے کہا, بھائی یہ پیچھے پولیس آ رہی ہے, یہ تم سائرن کی آواز سن رہے ہو, پولیس آ رہی ہے اور ان نوٹوں پر دستخط ہیں اور اب تم پکڑے جانے والے ہو, لہٰذا ان نوٹوں کو کہیں پھینک دو. اس نے قریب ادھر ادھر نظر دوڑائی, گھبرا اٹھا, پہلے تو ابھی خوش خوش جا رہا تھا, اب گھبراہٹ ہو گئی, اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر اس کو نظر آ گیا. اس نے سارے نوٹوں کی گڈیاں اس گٹر میں ڈال دی. اتنے میں پولیس آ گئی, انہوں نے کہا تمہارے پاس دستخط شدہ نوٹ ہیں, تم نے رشوت لی ہے اور ہم تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے. اس نے کہا دیکھ لو بھائی میرے پاس کیا ہے. انہوں نے تلاشی لی, کچھ بھی نہیں ملا اور وہ چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ تم تو بے گناہ آدمی ہو, معلوم ہوتا ہے کسی اور نے یہ کام کیا ہے. اب بتائیے نوٹ پھینک کر اس کو اطمینان ہوگا یا اس کو بے چینی ہوگی؟ اطمینان ملا, بے چینی نہیں, بے چینی تو اس کی ختم ہوئی اور خوشی ہوئی اس کو, کیا اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا, جیل جانے سے بچ گیا. نہ جانے کتنے لوگوں کی انگلیاں اٹھتی کہ ہم تو اس کو کیا سمجھتے تھے, یہ تو بہت برا آدمی ہے. تو اللہ اسی طرح اللہ والوں کے پاس آنا جانا جب شروع کرے, جن گناہوں میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا تھا پہلے, اب بے چینی ہوگی کہ ارے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, کسی طرح یہ گناہ تو چھوٹے مجھ, بے چینی شروع ہو جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا گناہ چھوڑ کر اس کو اطمینان اور خوشی حاصل ہو جائے گی. پہلے بے چینی, گناہوں میں جو خوشی اس کو ملتی تھی, لذت ملتی تھی, وہ بے چینی سے بدلے گی. بے چینی سے بدلنے کے بعد وہ گناہ چھوٹیں گے, پھر وہ اطمینان اور خوش ہو جائے گا. بس یہ اللہ والوں کے پاس جانے کی برکت ہے کہ ان کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود چھوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے, اپنے ذکر سے بدل دیجئے. اے اللہ وہ محبت بھرا دل جو آپ اپنے دوستوں کو, اولیاء اللہ کو نصیب فرماتے ہیں, ہمارے سینوں میں بھی اپنی محبت سے بھرا ہوا دل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیجئے, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ ولایت صدیقیت جس کو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, جو آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے, اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. مرنے سے پہلے ہمیں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنے حبیب سرور دو عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتباع کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے, جو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے. اس مسجد پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے. اس مسجد کے نمازیوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے, بغض رکھنے والوں کے بغض سے اس مسجد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام مساجد کی اور وہاں کے نمازیوں کی حفاظت فرمائیے. تمام مدارس اور علماء کرام اور طلباء کی اے اللہ حفاظت فرمائیے. صلی اللہ تعالی ساری دنیا کے اندر اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام اور تام فرما دیجئے, ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنے بھی تبلیغی مراکز ہیں ان کی بھی اے اللہ حفاظت فرمائیے. حاسدین سے ان حسد سے بچا لیجئے, بغض رکھنے والوں کے بغض سے اے اللہ حفاظت فرمائیے. جتنی بھی خانقاہیں ہیں اے اللہ سب کی, اہل حق کی خانقاہوں کی اے اللہ حفاظت فرما لیجئے, سالکین کی حفاظت فرما لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.